شیخ الحدیث کے نام سے جانتی ہے، ان کے نواسے حضرت مولانا سید شاہد صاحب دامت برکاتہم مدرسہ مدار العلوم کے ناظم، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہیں، وہ وہاں کی استاد حدیث بھی ہیں، نائب ناظم بھی ہیں. ویسے بھی آج ہماری مسجد کا ہفتہ وار اجتماع کا دن بھی ہے، دونوں خیر کے پہلو جمع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ حضرت مولانا سید شاہد صاحب دامت برکاتہم کے خطاب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید صالح صاحب دامت برکاتہم کے تشریف لائیں. انشاءاللہ حضرت مولانا بھی اس کے بعد بیان فرمائیں گے، تشکیل بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے میں سب سے زیادہ وہ آدمی محبوب اور پسند ہے جو اس کی مخلوق اور اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کا کام کرے، اس کو نفع پہنچائے اور اس کو فائدہ پہنچائے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. ایک ہے وقتی فائدہ پہنچا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، مسافر کو راستہ بتلا دیا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ سارے فائدے، سارے نفع، یہ سب دنیاوی ہیں، وقتی ہیں. دوپہر میں کسی کو کھانا کھلا دیا تو رات کو پھر اس کی ضرورت اس کے سامنے ہے، پانی پلا دیا تو دوسرے وقت میں پھر اس کی ضرورت اس کے سامنے ہے، کپڑا دے دیا تو کپڑا ختم ہو جائے گا پھر اس کی ضرورت اس کے سامنے ہے. سارے نفع، سارے فائدے یہ وقتی ہیں اور دنیاوی ہیں. حقیقی نفع اور حقیقی فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ بڑے حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک میں جو فرمایا گیا، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ آدمی جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نفع رسانی کا ذریعہ اور سبب بنے. فرماتے تھے آج ہم نے اس سے دنیاوی نفع پہنچانا سمجھ رکھا ہے کہ دنیاوی نفع پہنچا دیا، ضرورت پوری کر دی. فرماتے تھے جبکہ حقیقی نفع اور حقیقی فائدہ کسی کو پہنچانا یہ ہے کہ اس کی آخرت بنا دی جائے، یہ حقیقی نفع، کہ اس کے اوپر ایسی محنت کر لی جائے کہ اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے، اور وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جانے والا بن جائے. اسی لیے تمام مخلوق میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام, ساری مخلوق میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. کہ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صرف ایک دعوت, اور وہ کیا؟ کہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا. اور ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. اور اس کی وجہ یہی کہ ان حضرات کی تشریف آوری کس لیے؟ آخرت کے نفع رسانی کے لیے, آخرت کا نفع پہنچانے کے لیے, مخلوق کا رخ صحیح کرنے کے لیے, دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیرنے کے لیے, اور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیرنے کے لیے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کی چار بنیادیں: ایمان, اعمال, اخلاق اور آخرت. بس ایمان, اعمال, اخلاق اور آخرت, تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی پر محنت کرنے والے اور اسی پر لوگوں کو تیار کرنے والے. سب سے پہلی بنیاد ایمان. کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت, اپنی پہچان براہ راست حضرات انبیاء کرام کو فرماتے ہیں, اور پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واسطے سے اللہ کی بڑائی, اللہ کی معرفت امت تک پہنچتی ہے. اللہ اپنے آپ کو بتلاتا ہے, اللہ اپنی معرفت دیتا ہے حضرات انبیاء کرام کو کہ اللہ کون ہے, کیا ہے, کتنے بڑے ہیں, اس کا ذکر کتنا بڑا ہے, وہ کتنی قدرتوں کے مالک ہیں. اللہ براہ راست حضرات انبیاء کرام کو تعلیم فرماتے ہیں, اور انبیاء کرام کے واسطے سے امت تک اللہ تبارک و تعالی کی معرفت, اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی, اللہ تبارک و تعالی کی عظمت یہ پہنچتی ہے. لیکن عربی کی کہاوت ہے, الناس اعداء لما جہلوا, انسان جس چیز کو نہیں جانتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے, جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کا دشمن, مخالف. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آپ نے ایمان کی دعوت نہیں دی, آپ کو صادق بھی کہا جاتا, آپ کو امین بھی کہا جاتا, آپ کو سب کچھ سمجھا جاتا. لیکن جب آپ نے مشرکین مکہ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور ایمان کی طرف بلایا, تو وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق اور سب کچھ کہتے تھے, وہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بن گئے. کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی کاہن کہہ رہا ہے, جو کچھ کہہ سکتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خطاب دے رہا ہے. تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ایمان پر محنت کرنے والے. میرے عزیزو, دوستو, بزرگو, بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو یہ دعوت والی محنت دی ہے, ایک عام فہم اور سادہ, ایک عام فہم اور سادہ, ہمارے حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی یہ عمومی اور سادہ عام فہم یہ محنت اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے سیدنا حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ وہ فرماتے تھے کہ سنت نبوی کیا ہے؟ کہ سفینہ نوح, حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی, حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ سنت سفینہ نوح ہے, کشتی نوح, جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت مانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے موجودہ زمانے میں دعوت کا یہ کام یہ بھی سفینہ نوح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی دلدل سے بچا دیتا ہے. جو اس پر سوار ہو گیا اللہ اس کو دنیا کی دلدل سے نکال دیتا ہے اور دنیا سے نکال کر اس کا رخ آخرت کی طرف پھیر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی خاصہ رکھا ہے, ہر عمل میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے. کہ نماز کی تاثیر کیا ہے؟ کہ نماز کی تاثیر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ جب نماز حقیقی نماز بن جاتی ہے تو آدمی کو فحش اور منکرات باتوں سے روک دیتی ہے, فحش باتوں سے, منکر باتوں سے, بری باتوں سے, گناہوں سے نماز روک دیتی ہے. اور روزے کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ روزے کی تاثیر یہ بیان کی گئی کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے, اللہ کا ڈر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کیوں دیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آئے, پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا, جس طرح پابندی کے ساتھ تم نے دن گزارا ہے روزہ رکھ کر, اس طرح پابندی کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنا آ جائے. یہ روزے کی تاثیر, روزے کا خاصہ. فرماتے تھے ہر عمل کی ایک تاثیر اور خاصہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت والی محنت کا خاصہ یہ رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یقین کو صحیح کر دیتا ہے. جو اس زمانے کا جو یقین آدمی کا بگڑا ہوا ہے, چنانچہ حضرت مانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے, فرماتے تھے ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ آج زندگی, آج دل کا جو یقین خراب ہو چکا ہے اور دل کا یقین خالق سے ہٹ کر مخلوق پر آ کر ٹک چکا ہے اور اعمال سے ہٹ کر اسباب پر جا کر لگ چکا ہے, فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے, مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف اور اسباب سے ہٹ کر اعمال کی طرف ہو جائے. چنانچہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے آج کلمے والے کا یقین بھی یہ بنا ہوا ہے کہ دنیا بنے گی مال سے اور آخرت بنے گی اعمال سے. فرماتے تھے کلمے والے کا بھی یہ یقین ہے, دنیا پر محنت کی وجہ سے یقین اتنا بگڑ گیا کہ وہ بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا بنے گی مال سے اور آخرت بنے گی اعمال سے. فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دنیا بھی بنے گی اعمال سے اور آخرت بھی بنے گی اعمال سے. دنیا بننے کے لیے بھی اعمال دیے گئے اور آخرت بنانے کے لیے بھی اعمال ہی دیے گئے. تو یہ ہماری دعوت کی جو محنت ہے یہ کہیں کی ہے؟ یہ اپنے ایمان کو بنانے کی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے اوپر یہی محنت کی, ان کے دلوں کے اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی صحابی کے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بدلا, آپ نے ان کی معیشت کو نہیں بدلا. جو جس لائن میں لگا ہوا ایمان لانے کے بعد وہ اسی لائن پر تاجر تجارت کر رہا ہے, کاشتکار کاشتکاری کر رہا ہے, ملازم ملازمت کر رہا ہے, کاروباری کاروبار کر رہا ہے, سب اپنے اپنے مشغلے میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی وہ حضرات صحابہ کرام کے دل پر محنت فرمائی کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے. جس چاہے محنت پر رہیں,
جس چاہے مشغلے میں رہیں دل کا رخ صحیح ہو جائے. یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر فرمائی. کہ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کا دل بن گیا اس کی نظر بن گئی, جس آدمی کا دل بن گیا اس کا کان بن گیا, جس آدمی کا دل بن گیا اس کا کمانا بن گیا, اور جس آدمی کا دل بن گیا اس کا خرچ کرنا بن گیا, اور جس آدمی کا دل بگڑ گیا اس کی نظر بگڑ گئی, جس کا دل بگڑ گیا اس کی سماعت بگڑ گئی, جس کا دل بگڑ گیا اس کی زبان بگڑ گئی, جس کا دل بگڑ گیا اس کا کمانا اور خرچ کرنا بگڑ گیا. اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الا ان فی الجسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دل ٹھیک ہو جائے تو اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کا جو یقین دنیا پر محنت کی وجہ سے اور دنیا پر صلاحیتوں کے لگنے کی وجہ سے جو یقین خراب ہو گیا, اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہمارا وہ یقین صحیح ہو جائے. اور اسباب سے ہٹ کر اور مال و دولت سے ہٹ کر اعمال پر اور اللہ جل جلالہ پر آ جائے. اس لیے میرے عزیزو, دوستو, بزرگو, بھائیو, حضرت والد محترم تشریف لے آئے, اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ہماری جو یہ محنت ہے, اس محنت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دل کے یقین کو درست فرما دیتے ہیں. تو اس زمانے کی سب سے بڑی نعمت, بقول ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے, کہ اس زمانے کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہ دعوت والا کام بنایا. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی جان, اپنا مال, اپنے اوقات, اپنی صلاحیتیں, جہاں تک ہو سکے اس دعوت والی محنت پر لگ جائیں تو سودا سستا ہے. بڑے حضرت جی حضرت مان الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے, آج امت نے اپنی جان کو قیمتی سمجھ رکھا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں ایک جو بنیاد تھی, وہ بنیاد کیا تھی کہ انہوں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنی صلاحیتیں, سب چیزوں کو اللہ کے دین کے سامنے بے وقعت بنا رکھا تھا. ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں, ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں, ہمارے اوقات کی کوئی قیمت نہیں, اگر قیمت ہے تو اللہ کے دین کی ہے. اس لیے جب جان کا تقاضا آیا تو جان پیش کر دی, مال کا تقاضا آیا تو مال پیش کر دیا, وقت کا تقاضا آیا تو وقت پیش کر دیا. اس لیے بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ آج ہماری جان کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو بے وقعت بنا دیا. کیونکہ یہ تو آدمی کی جان قیمتی ہوگی یا وہ اللہ کے دین کو قیمتی سمجھے گا؟ اگر اپنی جان کو قیمتی سمجھے گا تو دین کے لیے قربانی دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, اور اگر اپنی جان کو, اپنے مال کو بے وقت سمجھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے ہر قربانی دینا اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور قربانیوں کے ساتھ موت تک چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے.
اجتماع ہے, ہفتہ واری وہ ہے, کتنے دیر ہوتا ہے, کیا بجے ختم ہو جاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ. اچھا,
الحمد للہ, الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائیو، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات شریفہ پڑھی ہیں اور جو ایک حدیث مبارک سنائی ہے، ان سب کا تعلق دعوت سے اور دعا سے ہے. دعوت اور دعا یہ ایسے دو پہیے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی اس کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ دعوت کے ذریعے سے وہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ داعی کبھی باطل کی دعوت سے متاثر نہیں ہوتا. جو آدمی دعوتی صفات رکھتا ہو اور دعوتی مزاج رکھتا ہو اور اس کے اندر دعوت دینے کا ملکہ اور جذبہ ہو، کبھی باطل طاقتیں اس کے سامنے نہیں آ سکتی. وہ سمجھ جائیں گی کہ ہماری دال اس کے سامنے نہیں گلے گی، کیونکہ یہ تو خود دعوت دینے والا ہے، یہ مدعو کیسے بن جائے گا، ہماری بات کیسے سن لے گا، یہ تو خود اپنی بات سناتا پھرتا ہے لوگوں کو. جو داعی ہوتا ہے وہ مدعو نہیں ہوتا، جو سنانے والا ہوتا ہے وہ بہت کم کسی کی سنتا ہے، اس کو تو اپنی ہی کہنے کی فرصت نہیں ہوتی بیچارے کو. تو دعوت کے بغیر ایمان والے کی زندگی ادھوری زندگی ہے. اسی طریقے سے دعا کا مسئلہ ہے، دعا کے بغیر انسان ایک قدم آگے نہیں چل سکتا. دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور مسکنت کو اور اپنی غربت کو اور اپنی ضرورت کو اللہ جل شانہ عم نوالہ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ رکھنا. قرآن پاک کا اسلوب یہی ہے، اور قرآن پاک یہی بتلاتا ہے دعا کے آداب میں، کہ انبیاء کرام بڑے بڑے جب اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے تھے اور دعاؤں کے راستے سے اللہ کے فیصلے اپنے حق میں کراتے تھے، تو بہت منکسرانہ، عاجزانہ، اور بالکل ایسا سمجھ کر کہ گویا زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا حاجت مند اور ضرورت مند ہے ہی نہیں، اور اس زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر اللہ ہے ہی نہیں. اتنی دعاؤں کے اندر کسر نفسی، تواضع اور عاجزی اختیار کیا کرتے تھے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں، آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک بیٹے کی فرمائش کی، تو دعا کرنے سے قبل پانچ جملے انہوں نے اللہ کے سامنے رکھے، اپنی عاجزی کے، اپنے مسکنت کے، اپنی مجبوری کے، اپنی ضرورت کے. اور یہ پانچ جملے رکھنے کے بعد پھر حرف مدعا اور حرف مقصد اپنی زبان پر لے کر آئے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا چاہیے. تو علماء نے لکھا ہے اس سے دعا کا ادب بھی معلوم ہوا. تو دعوت اور دعا یہ دو ایسے مضبوط پہیے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور ایمان والا اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو اور اپنی راہ میں قدم اٹھانے والوں کو کسی بھی حیثیت اور کسی بھی لحاظ سے محروم نہیں کرتا, کسی بھی لحاظ سے محروم نہیں کرتا. اس کو یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے گا, اس کی مطلوبہ چیز دے دے گا, یا اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے اور پردہ غیب میں یہ بات ہے کہ یہ دعا اگر قبول کر لی گئی تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اس کو درجات عطا فرما دیتے کہ ہم نے دنیا میں تیری دعا قبول نہیں کی, آخرت کے اندر یہ اس کا صلہ لے لے. تو دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, یہ تو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے اللہ سے مانگی, اللہ سے طلب کی, اللہ سے فریاد کی, یہ آخرت میں اس کا بھرپور بدلہ مل جاتا ہے. اس لیے شیطان بار بار دل میں یہ بات ڈالتا ہے, کہہ رہے تو کہیں کے واسطے ہاتھ اٹھا رہا, کہیں کے واسطے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا, تیری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی, تو اتنے دن سے مانگ رہا روزی اور روٹی آج تک نہیں ملی, تو اتنے دن سے مکان مانگ رہا آج تک نہیں ملا, تو اتنے دن سے اولاد مانگ رہا آج تک نہیں ملی. ملنا نہ ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. تو میرے دوستوں, میرے عزیز اور بزرگوں, یہ دعوت والی محنت, یہ کلمہ اور نماز والی محنت ایسی عظیم الشان محنت ہے کہ اس کی وجہ سے زندگیاں بدلتی ہیں, اس کی وجہ سے زندگیوں کا رخ صحیح لائن پر آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے اکابر, اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ امت کو ایک ایسا نسخہ شفا دے گئے کہ جب تک یہ محنت اپنے اصول اور ضابطے کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے قاعدہ اور قانون کے مطابق چلتی رہے گی, انشاءاللہ تعالی یہ منافع سے اور یہ فوائد سے خالی نہیں جائے گی, خالی نہیں جائے گی, اثر ضرور کر کے رہے گی. آج اثر کرے یا کل اثر کرے, یہ تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائے گا یا دس دن میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ایک روحانی علاج ہے, جسمانی علاج کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ یہ ہمارے یہاں جو مریض آیا ہے یہ دس دن میں ٹھیک ہو جائے گا یا پندرہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. کسی کو ایک ایک مہینے کی دوا لکھ کر دیتے ہیں, کسی کو دو دو مہینے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو بیماری کی نوعیت معلوم ہوتی ہے. یہ تو جسمانی نوعیت تھی بیماری کی جو ڈاکٹر سو لوگ سمجھ لیتے ہیں, لیکن اندرونی بیماری کی نوعیت جو ہے وہ آدمی کی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنا کوئی شیخ تلاش کر کے رکھنا چاہیے, اپنا پیر بنا کر رکھے اور اپنے معاملات میں اس سے صلاح اور مشورے کرتا رہے, اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہے, تاکہ اس کی ہدایات کی روشنی میں اور اس کے صلاح اور مشوروں کے مطابق آہستہ 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 چلتا رہے. اور یوں بھی ویسے بھی نفس کی اصلاح بغیر مرشد کامل کے نہیں ہوتی. جیسے علم آتا ہے بڑے مضبوط اور فنی استاد سے, اسی طریقے سے اندرونی علم آتا ہے بڑے مضبوط اور فنی پیر و مرشد سے, اور اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. چلانے کو زبردستی چلا لو, دھکے دے دے کر چلاتے رہو, ہر دو قدم پہ گاڑی رک جائے گی, پھر وہ ڈرائیور بھی اترے گا اور سواریاں بھی اتریں گی, مسافر بھی اتریں گے, تھوڑا سا اس میں دھکا لگائیں گے وہ اندر سے کھرر اور کھرر اور کھرر کی آواز آئے گی, اور دو چار قدم کے بعد پھر کھڑی ہو جائے گی. تو گاڑی تو چل جائے گی لیکن بڑی مشقتوں کے ساتھ, بڑی تکلیفوں کے ساتھ چلے گی. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے محنت کی جاتی ہے انسان کے ظاہر پر اور انسان کے باطن پر. یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت یہ اپنے اندر دو رخ رکھتی ہے, ایک رخ اس کے ظاہر کا ہے, ایک رخ اس کے باطن کا ہے. ایک رخ اس کا ظاہری ہے, ایک رخ اس کا باطنی ہے. ایک رخ اس کا بیرونی ہے, ایک رخ اس کا اندرونی ہے. اگر صحیح اصولوں کے ساتھ اپنے اکابر کے بتلائے ہوئے طریقوں پر اور اپنے اکابر کے تیار کردہ لائحہ عمل پر اس محنت کو کیا جائے تو ناممکن سی بات ہے کہ یہ محنت اپنا اثر نہ دکھلائے. بس اللہ جل شانہ عم نوالہ ہمیں اس محنت کو صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اصولوں کے ساتھ اور ضوابط کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کام کے لیے خطوط متعین کیے اور جو نقشے بنائے اور جو لکیریں کھینچی، ان لکیروں کے مطابق اگر چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی نتائج اسی طریقے سے بہتر سامنے آئیں گے جس طرح آج سے 60 سال پہلے آج تک نظر آ رہے تھے، اسی انداز سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے جس انداز سے 60 سال سے متواتر نظر آ رہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بالکل ظاہری اور بدیہی بات ہے کہ کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی، کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، جب تک اس کو باقاعدہ نہیں سیکھا جاتا اس وقت تک وہ نہیں آتی. اور اگر بغیر سیکھے ہی اس کام کو شروع کر دے، اس کام کو کیا کہا کرتے ہیں چلانا شروع کر دے اور اس کام کا ڈرائیور بن جائے تو خود بھی مرتا ہے اور اپنے ساتھ تمام سواریوں کو لے کر مرتا ہے. اس لیے ضروری ہے یہ بات ہے کہ اس کام کو اصولوں کے ساتھ سیکھا جائے، قاعدے ضابطے کے ساتھ سیکھا جائے. اس لیے کہ کوئی کام ہو چھوٹا سے چھوٹا، جب تک اس کے ساتھ خون اور پسینہ نہیں جڑتا اور جب تک اس کے ساتھ قربانیاں وجود میں نہیں آتی، اس وقت تک اس کام کا سلیقہ نہیں آتا. ایک معمولی سی دو پہیے کی سائیکل ہے، چلانے والا اس کو چلاتا ہے، لیکن کب چلاتا ہے؟ جب بہت دن تک 10 مرتبہ گرے گا 10 مرتبہ اٹھے گا 10 مرتبہ اٹھے گا، پھر جا کر اس بیچارے کو، بچے کو سائیکل چلانی آتی. تو یہ تو معمولی سی سواری ہے دنیا کی، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو کہیں لاکھوں لاکھ گنا اس سے بھاری ہے، وہ بغیر سیکھا کہاں سے آ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے اوقات اس جماعت میں لگاؤ، لگا کر دین سیکھو، لگا کر اپنی آخرت بناؤ اور اعمال صالحہ کی لائن اختیار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ دین کی عظمت اور دین کی بڑائی اور کلمے کی عظمت اور کلمے کی بڑائی دلوں کے اندر اتار دے. اس کام کے لیے سیکھے بغیر گاڑی نہیں چلنے گی، اور سیکھنا جو ہوگا وہ اللہ کے راستے بھی نکل کر ہوگا. کوئی چیز گھر بیٹھے نہیں سیکھی جاتی، اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے، استاد کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، اس کی قمچیاں کھانی پڑتی ہیں، کان پکڑواتا ہے استاد، درسگاہ میں اٹھک بیٹھک کراتا ہے، تب جا کر علم آتا ہے. بغیر قربانی کو کوئی چیز نہیں آتی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی ترتیب بناؤ، مجاہدات کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج دین کا استقبال اور اس دعوت والی محنت کا استقبال جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ اس کام کے چاہنے والے موجود ہیں. ورنہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چچا جان یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس دعوت کی محنت کو لے کر اس زمانے میں میوات گیا ہوں جب میوات میں دو آدمی بھی اس کام کی تائید کرنے والے نہیں تھے. اور فرمایا کرتے تھے، آپ بیتی میں بھی لکھا ہے شیخ نے، کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا ایک ہفتہ گزر جاتا تھا اور ہمیں روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، ہمیں روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا کہ تم نے روٹی کھا لی نہیں کھائی، پانی پی لیا نہیں پیا، لیٹ گئے یا نہیں لے بیٹھے. فرماتے تھے کہ نظام الدین سے چنے کھا کر جاتے تھے، نظام الدین سے روٹی کھا کر جاتے تھے، سارے سفر میں چنے کھاتے تھے اور پھر نظام الدین واپس آ کر روٹی کھایا کرتے تھے. اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا قصہ کہ ایک مرتبہ میں مولانا یوسف صاحب کے ساتھ میوات کے سفر میں گیا، یہ دوسرے دور کی بات ہوئی مولانا یوسف صاحب کے دور کی، اور ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ اس علاقے سے جماعت نہیں نکالو گے، جماعت لاؤ گے تو ہم کھانا کھائیں گے ورنہ ہم کھانا نہیں کھانے گے تمہارا، تم تو جماعت بھی نہ دو اور ہم تمہارا کھانا کھا لیں یہ نہیں ہونے کا. ایک گاؤں میں گئے وہاں سے بغیر کھائے نکلے، دوسرے گاؤں میں گئے وہاں سے بغیر کھائے نکلے، تیسرے گاؤں میں گئے آتے جاتے داخل ہوتے اور نکلتے شام ہو گئی، شام تک ہمیں کوئی لقمہ نصیب نہیں ہوا کھانے کا. اب یہ کہا جب شام کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا 5-7 آدمی دوڑے چلے آ رہے اور بڑے بڑے بسترے ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے، لحاف، رضائی، تکیے، چادریں ان کے کندھوں پر رکھی ہوئی، اور انہوں نے کہا جی ہم آ گئے، ہم آ گئے، ہم آ گئے. بڑے خوش ہوئے دونوں حضرات کہ چلو اللہ کا شکر ہمارا بھوکا رہنا کام آ گیا کہ ہم جماعت میں جائیں گے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سارے بسترے ایک درخت کے نیچے رکھ دیے اور کہا کہ وہ جو آپ کی شرط ہے اب پوری ہونی چاہیے، ہم جماعت کے لیے تیار ہو کر آ گئے اور یہ کھانا ہے، کھانا کھاؤ. پہلے ہم اپنے گاؤں سے بغیر کھانا کھائے نہیں جانے دینے کا، بھوکے تھے پتہ نہیں کئے وقت کے، ہاتھ دھوئے، کھانا کھایا، خوب اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا دونوں حضرات نے. اور جب کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے تو اس کے بعد وہ جتنے کھانے لانے والے تھے اور جتنے بسترے لانے والے تھے سب نے اپنے اپنے بسترے اٹھا کے کہنے لگے السلام علیکم، ہم تو آپ کو کھانا کھلانے آئے تھے، ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، خدا حافظ، ہم تو آپ کو کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے، جماعت وماعت میں جانا ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ روٹی آپ نے کھا لی، خدا حافظ، یہ ہمارا بستر، ہم واپس لے جا رہے ہیں اپنے گھر. تو یوں گاڑی چلی ہے اس دعوت اور تبلیغ کی، محنت کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ نے ہم ضعیفوں کے حال پر رحم فرما رکھا ہے کہ جہاں جاتے ہیں دسترخوان بچھے ہوئے ملتے ہیں، نعمتوں کے انبار ملتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بہت مزے لے لے کر، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی ہمارا کام گولر سے چلا تھا. گولر ایک درخت ہوتا ہے، اس کو توڑ توڑ کر کھاتے ہیں، نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کھٹا ہوتا ہے، بس اتنا ہے کہ کھا لو دو چار تو پیٹ ذرا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے ہمارا کام گولر سے چلا ہے اور اب چلتے چلتے کولر تک پہنچ گیا، چلتے چلتے کولر تک پہنچ گیا. ہر جگہ کولر، ہر جگہ اے سی، ہر جگہ پنکھے، وہ گولر کا زمانہ ختم ہو گیا اور اب کولر کا زمانہ آ گیا. اور یہ تو آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے کولر کی، اب تو اے سی آ گئے ماشاءاللہ، اب کولر کو کوئی جانتا بھی نہیں. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس دعوت والی محنت کو اللہ کا کام سمجھ کر اور اس کا فریضہ سمجھ کر اس کو انجام دو تو اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال لے گی. اب اس ترتیب پر آنے کے لیے آپ حضرات جو جو تیار ہوں، جتنے وقت کے لیے تیار ہوں، اللہ کا نام لے کر جماعت میں نکلنے کے لیے نام لکھواؤ. ہیں بھائی تشکیل کے لیے آدمی؟ اللہ،
آ
جائیے، آ
جائیے ڈاکٹر شکیل صاحب، آپ کی جو تشکیل
بھائی، ارادہ کریں، ہمت کریں، جیسا کہ بھی عرض کیا گیا کہ دعوت والی محنت تو سب کے کرنے کے لیے ہے، جو کرے گا وہی پائے گا، اس لیے ہمت کریں، ارادہ کریں اور کھڑے ہو کر نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں یا انشاءاللہ ہماری مسجد سے انشاءاللہ جماعت جائے گی، جو وہ جو تاریخ میں ہو جائے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا.
بھائی ڈاکٹر صاحب
کر لو بھائی ہمت، آئیے تشریف لائیے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. نام لکھیے گا، کتنے وقت کے لیے،
کتنے وقت کے لیے؟
چلا، اللہ تعالیٰ برکت دے، قبول فرما،
اللہ قبول کرے.
چلو بھائی شروعات ہو گئی، اب بسم اللہ کرو جلدی جلدی. جنہوں نے پہلے نام لکھوا رکھے وہ نہیں گئے ہیں جماعت میں، وہ بھی دوبارہ نام لکھوا دے تاکہ پکا کام ہو جائے.
سید جنید کا ہی باقی ہے.
سید جنید، ماشاء اللہ، دیکھو ایک وہ بھی کھڑے. کیا نام؟
عمر سیٹ.
عمر سیف، کتنا وقت؟ چار مہینے. اللہ قبول فرماوے، اللہ برکت دے. مسعود احمد، کتنا وقت؟ چار مہینے. اللہ قبول فرماوے. اور چلو بھائی آگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. اور ہمت کر لو بھائی، مجمع تو ماشاء اللہ کافی ہے لیکن اس اعتبار سے مقدار کے نام نہیں آ رہے.
کیا نام؟ اچھا، سید
بہت اچھا. اور چلو بھائی اور بسم اللہ اور بتلاؤ. دیکھو وہ کھڑے ہوئے بھائی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب,
ماشاء اللہ,
رضوان بھائی, الیاس بھائی بھی بول رہے ہیں, تمہارا بھی ہے, الیاس لکھ لو, الیاس بھائی کا.
اور ہمت کر لو بھائی جلدی جلدی, اللہ جزائے خیر دے. اور بتلا دو بھائی, اور بتلا دو, کتنے نام آ گئے ماشاء اللہ؟ الحمد للہ, الحمد للہ. اور بتلا دو بھائی تاکہ کم سے کم دو جماعتیں تو بن جائیں. اس مسجد کے ذمہ دار حضرات کون کون ہیں؟ مسجد کے ذمہ دار, اچھا اچھا, اچھا بھائی الحمدللہ تشکیل تو پوری ہو گئی. اب ایک بات تو عرض کرنی ہے کہ جن ہمارے بھائیوں نے اس وقت نام لکھوائے ہیں وہ کم سے کم کم سے کم ایک ایک آدمی پر اور محنت کر لیں, چاہے وہ مسجد کے آس پاس کے ہوں, چاہے وہ آپ کے گھر کے آس پاس کے ہوں, ایک ایک آدمی پر اپنی محنت کر لیں اور اس ایک آدمی کو اپنے ساتھ جوڑ کے جماعت میں چلیں. تو اگر ایک ایک آدمی پر محنت کر لی تو یہ 14 آدمی ڈبل ہو جائیں گے, دگنے ہو جائیں گے. ایک تو یہ درخواست ہے, ابھی سے محنت شروع کریں اور جماعت میں جانے تک اس کی ترتیب بنا کر رکھیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ مقامی کام پر زور دیا جائے. مقامی کام جہاں جتنا مضبوط ہوگا, جماعتوں کا نکلنا دیر کے لیے اور دور کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا, اور جہاں جس حلقے میں مقامی کام کمزور ہوگا وہاں جماعتوں کے نکالنے پر اتنا ہی زور لگانا پڑے گا, اتنی محنت لگانی پڑے گی. اس لیے مقامی کام پر زور دیا جائے, روزانہ کی تعلیم اہتمام سے جاری کی جائے, اہتمام سے اس میں بیٹھا جائے, مہینے کے 3 دن ہیں پابندی کے ساتھ ان کو کیا جائے. تو مہینے کے 3 دن ہو گئے, روزانہ کی تعلیم ہو گئی, ہفتہ واری گشت ہو گیا, ان 3-4 کاموں کو پابندی کے ساتھ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اور نتائج خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کو شور فرمائیں, اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کا ختم ہے ماشاء اللہ اللہ. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی عمر کا بچہ ماشاء اللہ اور 6 مہینے میں اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا, ناظرہ ناظرہ ماشاء اللہ پورا کر لیا. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بچہ حفظ کر لے اور محراب میں کھڑے ہو کر سنا دے یا ناظرہ پڑھ لے, کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ملی. یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اس کے دل پر نقش کرتا چلا جاتا ہے, لکھتا چلا جاتا ہے دل کے اوپر. اللہ تعالیٰ شان ہو مبارک فرمائے. بیٹا سناؤ, پڑھو کہیں سے, جہاں سے بھی آپ کا جی چاہے پڑھ دو. ہاں ابھی قرآن پاک آ جاؤ, اس کو دے دیں. یا حیو یا قیو, آپ بیٹھ جاؤ, ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آرام سے پڑھو, آہستہ آہستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله، قل أعوذ برب الناس، برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسد إذا حسد، إذا وقب، ومن شر شر النفاثات في الأخد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي ليوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ما شاء الله،
صدق الله العظيم.
ما شاء الله، ما شاء الله، بركاته. آ جاؤ، اب چھوٹے بھائی کو بٹھا دو، اس کا شروع ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الحمد لله
الحمد لله رب
رب العالمين
رب العالمين
الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين
وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب
غير المغضوب
عليهم
ولا الضالين
آمين
آمين.
صالح تم یہ مفصاب دعا کر، تم یہ مفصاب دعا کر.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ، ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ، دعوت کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ، اخلاص کے ساتھ، اے اللہ، موت تک چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ، موت تک اس محنت کو کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ، حسن خاتمہ ہم سب کو مرحمت فرما. اے اللہ، سوئے خاتمے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ہر ایک
فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ اس دعوت والے کام کو پورے عالم میں جاری فرما دے. اے اللہ اس دعوت والے کام کو پورے عالم میں جاری فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اے اللہ صحیح نہج اور اصولوں کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرما, اور اے اللہ جہاں جہاں اس کام میں رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت مرحمت فرما. اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت مرحمت فرما. اے اللہ اقوام عالم کو ہدایت مرحمت فرما. اے اللہ اقوام عالم کو ہدایت مرحمت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ دین کی فضاؤں کو عام فرما دے. اے اللہ بے دینی کو اور اے اللہ بے دینی کی محنت کو اے اللہ ختم فرما دے. اے اللہ ختم فرما دے. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرما. اے اللہ جو ظلمن جیلوں میں بند ہیں عافیت کے ساتھ ان کو رہائی مرحمت فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو موجود ہیں موجبات مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما. اے اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں حلال اور برکت والی روزی سب کو مرحمت فرما. اے اللہ گندی اور ناپاک روزی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بالخصوص سودی روزی سے اور اے اللہ سود کے لین دین سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اور اے اللہ جو لا علمی میں اس میں پھنس چکا ہے اور اے اللہ سودی معاملے میں مبتلا ہو چکا ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو نجات مرحمت فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو نجات مرحمت فرما. اے اللہ سنتوں والی زندگی ہم سب کو مرحمت فرما. اے اللہ سنتوں کا شوق ہم سب کو مرحمت فرما. اے اللہ دینی زندگی سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ دینی زندگی سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما اور اے اللہ ہر شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.